عبداللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، 10 بجے شروع کر دیں، یہ گھڑی صحیح ہے، آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، جس نے اتوار کو گھڑی جو ہے رک گئی ہے، پتہ نہیں کہ بھائی کیا وقت ہوا۔ ہاں ہاں 9:50 پہ رکی، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی وقت میں بڑی برکت ہو رہی ہے، میری صاحب کرامت ہو گیا۔ اتنے دن کے بعد کیوں آئے تم؟ پلٹ پلٹ کے جس نے دیکھا وہ فیل ہو گیا، معلوم نہیں کہ میں نے کس کو مخاطب کیا ہے، میں خود اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، تو ہم اس کو احتیاط کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی بچتا ہے، وہ جانتا ہے، پلٹ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، نامحرم عورتوں سے بچو، اور جن بچوں کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے ان سے نظر کی حفاظت کرو، قلبن بھی قالبن بھی اور عینن بھی، تینوں طرح سے دور رہے۔ ہم نے دیکھا بعض ہمارے ساتھی ابھی والے نہیں لیکن ہیں ہمارے پرانے، لیکن وہ امرت سے لگے ہوئے لگے کھڑے ہوئے، یعنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا بلکہ اور لگے ہوئے ہیں، جس سے دور بھاگنا چاہیے۔ اب کیا کریں، دل روتا ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا، ایک اپنے مرشد کی تعلیمات بیان کرتے، کیا ہم نے کبھی یہاں بیان نہیں کیا بیریش لڑکوں سے بچنا چاہیے؟ مولانا حنیف صاحب بیان کیا ہے نا، بیریش لڑکوں سے، ان کے داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئے، وہ ان کو دیکھنے سے احتیاط شریعت نے ہمارے سکھایا ہے، ایسے ہی ان سے دور رہنا اور دل میں بھی خیال نہ لانا۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کے فتنے سے زیادہ امردوں کا فتنہ شدید ہے، امرد لڑکوں کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو عورتوں کو دیکھے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ عورتوں کو دیکھتا ہے، اور لڑکوں کو دیکھنے میں کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی یہ تو مرد ہی ہے، اس میں کیا ہے، اس کو دیکھنے میں کیا ہے۔ اس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور پھر دل میں غیر کی محبت بس جاتی ہے اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہم، کہ ہم کیا تھے اور کہاں گٹر میں گر پڑے۔ اس لیے بہت بچ کے رہنا چاہیے اور بزرگوں کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنا تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ آیا بزرگوں نے یہ بات فرمائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لاؤ تجربہ کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا، پھر وہ مبتلا ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی بات پہ اعتماد رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ، کوئی اپنی لالچ کے لیے تو نہیں کہتے، ہمارے ہی فائدے کے لیے وہ یہ باتیں دین کی، اللہ کی محبت کی اور گناہ سے بچنے کی بتلاتے ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ، حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب، دعوت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، دو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز و بعید ہیں اور ہمارے سامنے الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ان اشعار کا عنوان ہے زندگانی میں کیا شادمانی ملی۔ صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے
زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو، زندگانی میں شادمانی اسے ملتی ہے جو اپنے امراض کو چھپاتا نہیں، اپنے امراض کو بغرض اصلاح شیخ کو بتلاتا ہے، اور شیخ اس کو جو علاج تجویز کرے اس پر اعتماد اور انقیاد کے ساتھ عمل کرتا ہے. تو جو گناہوں کے عادتیں ہیں، خبیث عادتیں، وہ ایک ایک کر کے اس کا علاج ہوتا جاتا ہے، اور جب گناہ سے دل پاک ہو جاتا ہے تو شادمانی مل جاتی ہے، خوشی مل جاتی ہے. اور جو امراض کو چھپاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شیخ کو بتلائیں گے تو شیخ ہم سے نفرت کرنے لگے گا، اس کا رویہ بدل جائے گا. تو دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایسا آدمی شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں ہے جو گناہگار سے نفرت کرے اور گناہگار کو حقیر سمجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شیخ اس کے لیے اور زیادہ روتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اس سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے.
ابھی ایک آیت میں تلاوت کروں گا، وہ اسی مضمون سے اتفاق، ابھی یہ اللہ کی مہربانی سے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت کے آگے کیا ہے، لما یحییکم کے بعد
واتقوا اللہ واعلموا،
واتقوا اللہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول اذا دعاکم لما یحییکم. آگے کیا ہے مولانا؟ اور
لا يحول بين المرء
وقلبه. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتے ہیں جو آدمی طلب حق رکھتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. گناہ کرنے کو جانا چاہتا ہے، تقاضا آتا ہے، لیکن گناہ کر نہیں پاتا جو طلب حق رکھتا ہے، اور جو طلب حق نہیں رکھتا وہ گناہ ہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے، تو خدا تعالیٰ نیکیوں اور اس کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. تو وہ پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ میں نیک کام کروں، لیکن وہ کر نہیں پاتا، ٹالتا رہتا ہے، پھر کمزور پڑ جاتا ہے، کر لوں گا، کل کر لوں گا، وقت نکل جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ طلب حق اگر نہیں بھی ہے تو مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں حق کی طلب دے دیجیے، صحیح راستے کی طلب دے دیجیے، اور صحیح راستہ بھی عطا فرما دیجیے. چلیے،
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو، نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، پر خوشی روح کو جاودانی ملی، پر خوشی روح کو جاودانی ملی۔
ایسا بلیغ شعر ہے، بعض اوقات ایک شعر پورے پورے بیان پہ بھاری ہوتا ہے، سینکڑوں بیان پہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر سمجھے فرما رہے ہیں کہ راہ تقوا میں گر کچھ رنج فانی ملا، تقوا کے راستے میں غم ملتا ہے، نفس کے تقاضے کو دبانے سے غم آتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ نفس ہے دشمن، نفس دشمن ہے۔ کس نے بتلایا؟ اللہ نے بھی بتلایا قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ نفس یہ دشمن ہے تمہارے پہلو میں، اور یہ نفس ہے۔ تو نفس دشمن کو غم ہو، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دشمن کو غم ہو تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ جو تکلیف آتی ہے گناہ سے بچنے میں، سمجھو میرے دشمن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے نفس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ روح خوش ہو جائے گی، روح اپنی ہے اور نفس دشمن ہے، روح دوست ہے اور نفس دشمن ہے۔ گناہ سے بچنے میں دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے تو خوش ہو جاؤ، روح کو خوشی ملتی ہے، اور جو رنج ملتا ہے وہ بھی فانی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا، تھوڑی دیر کا فانی غم ہوتا ہے، اس کے بعد خوشی خوشی ہے۔ اصلی خوشی، حقیقی خوشی، ہمیشہ رہنے والی خوشی، اصلی خوشی ہمیشہ رہنے والی خوشی، حقیقی خوشی۔ اگر پانی ہے تو نفس کو کچل دو، نفس کے برے تقاضوں کو کچل دو، بس جاودانی خوشی، ہمیشہ کی خوشی مل جائے گی۔
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، پر خوشی روح کو جاودانی ملی، پر خوشی روح کو جاودانی ملی۔ ان سے نسبت کا ہے فیض اے دوستو، ان سے نسبت کا اے فیض اے دوستو، دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی، دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی، دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی۔
بدگمانی، بدگمانی وہ مرض ہے جس سے شیطان اللہ والوں سے دور رکھتا ہے، دور کر دیتا ہے، بدگمانی ڈال دیتا ہے، ان کے کسی بھی قول یا فعل سے بدگمانی ڈال دیتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اگر کسی اللہ والے سے مناسبت نہ پیدا ہوتی ہو تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ مناسبت کا تعلق اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، لیکن بدگمانی لینا اور اعتراضات دل میں لانا اور اس کو اس پہ عمل کرنا یہ بڑا خطرناک مرض ہے، اور یا اللہ سے بدگمانی رکھنا بڑا جرم ہے. جب عام مومن سے بدگمانی رکھنا گناہ ہے، تو اولیاء اللہ سے بدرجہ اولا بدگمانی رکھنا بڑا خطرناک مرض ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ آدمی پناہ میں رکھے. کوئی قول یا کوئی فعل ایسا ہو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہماری سمجھ کمزور ہے، اور مناسبت نہیں تو کسی دوسرے اللہ والے سے تعلق کر لیں، لیکن بدگمان نہ ہو، یہی سمجھے کہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. جو اللہ والا ہے یا اس کا غلام ہے اور اپنے شیخ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اور تعلیمات پیش کرتا ہے، تو اس کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ پر کھڑا ہوا ہو، تو وہ چاروں طرف سب پر نظر اس کی ہے، اور ایک نیچے کھڑا ہوا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے. تو اس طرح سے سمجھے کہ ہمارا شیخ بہت اونچائی پہ ہے اور اس کی نظر بہت دور تک جا رہی ہے، جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ رہی. بس یہ طریقہ ہے. تو بدگمانی بہت خطرناک مرض ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس سے بچا کے رکھے.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی. اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے، اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے، اہل دنیا کو دنیا فانی ملی.
آخرت جو کماتا ہے، آخرت کی فکر کو جو مقدم رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو آخرت تو دیتے ہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے آخرت کی طلب کرے گا ہم اس کو ضرور آخرت دیں گے، اور دنیا اس کی خود ہی بن جائے گی. دنیا جتنی مقدر ہے اس کو خود ہی مل جائے گی، بس میں بلکہ اس میں برکت بھی ہوگی. اور جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے زیادہ، اس کو مقدم کرتا ہے، اس کی فکر کو غالب رکھتا ہے، وہ آخرت کو کھو بیٹھتا ہے. ہمارے طائف صاحب فرماتے ہیں کہ جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے وہ کہیں کے نہیں رہے. دنیا تو چھوٹنے ہی والی ہے، آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے ہر معاملے میں آخرت کو مقدم رکھو، جہاں آخرت کا فائدہ ہو اس کو اس پہ ہاتھ مارو. ہم دنیا میں جہاں نفع زیادہ ہوتا ہے اس پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو یہ اصول اپنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کہ جہاں آخرت کا فائدہ ہو پہلے اس کو اپنا. مثلا کاروبار ہے، اس میں نماز کا وقت آ گیا، اب دیکھ لو کہ بھائی آخرت کا فائدہ تو اسی میں کہ پہلے نماز پڑھی جائے، پہلے نماز پڑھ لو اور دنیا کو پیچھے کر دو. واپس آ کے بھی بعض اوقات وہ گاہک کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے تم سے ہی مال لینا ہے، ایسا بہت دفعہ ہوا. اور نہیں بھی ملا تو کیا ہوا، اللہ تو راضی ہو گئے. اور اگر اس گاہک کے پیچھے پڑ گئے، جماعت کھو دی، تو اللہ کو ناراض کر دیا. اگر ایسے میں دنیا ملی بھی تو چھٹنے والی ہے، فانا ہونے والی. اس لیے اصول بنا لو کہ جہاں آخرت کا اور دنیا کا مقابلہ ہو، آخرت کو مقدم رکھو.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے، زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، اہل عقبہ کو دونوں جہاں مل گئے، اہل عقبہ کو دونوں جہاں مل گئے، اہل دنیا کو دنیا فانی ملی، اہل دنیا کو دنیا فانی ملی،
سو رہے ہیں بڈھے بڈھے لوگ، سو رہے ہیں، سونے والے لوگوں کا فیض ہم کو مل رہا ہے، میں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، نہ میں بھی سو جاؤں گا، جن کی آنکھیں کھلی ہیں میں انہی کو دیکھ رہا ہوں. چلو بھائی، یہ بھی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، عجیب بات ہے کہ یہ اشعار اس سے بالکل مستمت معلوم ہو رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آیت پڑھی لیتا ہوں دوبارہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو، جب اللہ اور رسول کی طرف تمہیں بلایا جائے، جب تمہیں بلائیں ہمارے رسول، کیوں؟ لما یحییکم، کہ تاکہ تم کو زندگی بخشی جائے، زندگی ملے، حیات ملے، حیات ملے. معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس میں دونوں جہان کی حیات پوشیدہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. یہاں پہ حیات جو فرمایا کہ حیات ملے، حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو جو آدمی اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرے گا، اللہ اور رسول کے راستے کو قبول کرے گا، اس کو دنیا میں بھی حیات، جس کو واقعی حیات کہتے ہیں، ورنہ تو حیات نہیں، جانوروں جیسی معیشت ہے اگر اللہ اور رسول کے راستے پر نہیں ہے. تو دیکھ لو قرآن مجید اٹھا کے، آسان ترجمہ قرآن، یہی مفہوم لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر کا وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ہمارا تمہیں جو بلائے، جب تمہیں بلائے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات ملے. تو دنیا کی بھی حیات ہے اس میں، اور آخرت تو ہے ہی، آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی سنور جاتی ہے. اور جو اللہ رسول کے راستے سے اعراض کرتا ہے اور گناہوں میں پڑے رہتا ہے، کیبل اور موبائل اور شادیوں میں رسومات اور موویاں اور پٹاخے، اور ہاں دیکھی جائے گی، دیکھ لو جا کے کہ ان کی زندگی کتنی تلخ ہے، پریشان ہے، بربدر مارے مارے پھر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہلاکتیں ہیں، اور در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہے. شادیوں میں کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ سمجھانے پر بھی باز نہ آئے، اور خوب انہوں نے جی بھر کے گناہ کیے، رسومات کی، لڑکی کی شادی میں لڑکے کی، دو دن وہ رشتہ نہ چلا، دو دن بھی نہ چلا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا، یہ پھر بھی ہماری آنکھ کھلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے، اور اللہ اور رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے، نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے، راہ حق میں بڑی کامرانی ملی، راہ حق میں بڑی کامرانی ملی.
نفس کیسے مٹتا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا سے. نفس کو مٹانا ہے گناہ کو چھوڑنا. گناہ کو چھوڑتے جاؤ نفس مٹتا جائے. اپنی بری خواہشات کو جلا ڈالو کچل دو نفس مٹتا جائے گا. جتنا نفس کو کچلا کرو گے نفس مٹتا چلا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو جائے گا, نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کلیم اللہ سے کہ اللہ آپ کو پانے کا کیا راستہ ہے, تو اللہ کی طرف سے آواز آئی دع نفسک و تعال, اب نفس کو ہٹا دو اور آ جاؤ. نفس ایسی دشمن ہے, یہ حائل ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان. یہ حائل دیوار ہے, یہ اس کو گرانا شروع کر دو. جیسے دیوار کے اس پار دریا ہے اور پیاسا ایک آدمی اس دیوار کے ادھر ہے اور نفس کی دیوار درمیان میں حائل ہے, مضبوط دیوار. اب یہ اس پانی تک پہنچنے کے لیے دیوار کو گراتا ہے. ایک اینٹ گری تو پانی میں گری جا کے چھپاکا ہوا, اس کی آواز سے خوش ہو گیا, کان کھڑے ہوئے کہ پیچھے پانی. اب دھڑا دھڑ وہ اینٹ گراتا جاتا ہے یہاں تک کہ پانی تک کا راستہ مل گیا, پانی سے سیراب ہو گیا. تو اب نفس کی بری خواہشات کو مٹاتے چلے جاؤ, اللہ کا راستہ قرب پاتے جاؤ اللہ. یہاں تک کہ تمام دیوار صاف ہو گئی, اللہ سے ملاقات ہو گئی, اللہ کو پا لیا.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
بغیر شیخ کے نفس مٹتا نہیں, یاد رکھو. شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر کے ساتھ دوستی سے مرض کو شفا نہیں ہوگی. ڈاکٹر کے ساتھ خوب گہری دوستی ہے اور اس کے ساتھ کباب پراٹھے انڈے سب کھا رہا ہے, ڈاکٹر کو تو نہیں بتایا کہ مجھ کو پیچش کا مرض ہے, تو کیا ہوگا کہ کسی وقت تتپریزی کی وجہ سے دسترخوان ہی پہ پیچش ہو جائے گی اور نکل جائے گا کھانا اور سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو ڈاکٹر کو بتائے گا کہ مجھے پیچش کا مرض ہے. بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ بتاؤں گا تو میرے قورمہ بریانی کباب سب ڈاکٹر منع کر دے گا. اسی لیے گناہوں کی لذت جو ہوتی ہے وہ بیوقوف آدمی اس کو چھپاتا ہے کہ اگر میں شیخ کو بدلا دوں گا شیخ مجھے پابندی لگا دے گا کہ ایسے کرو ایسے کرو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو پھر میرے گناہوں کا مزہ پھر میرا رہ جائے گا, زندگی کرکری ہو جائے گی. دوا دیتا ہے ڈاکٹر, تلخ دوا دیتا ہے لیکن اس امید پہ کہ اس کو شفا ہو جائے گی. جب تلخ دوا پی لیتا ہے تھوڑے دن شفا ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتا ہے. اس طرح سے اپنے گناہوں کو جو چھپاتا ہے پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ سب کے سامنے اس کی ذلت اور رسوائی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے حالات کو شیخ سے بتلاتے رہنا چاہیے, چاہے زبانی ہو چاہے خط کے ذریعے ہو چاہے میسج کے ذریعے ہو, بتاتے رہنا چاہیے اور اس کا علاج کرتے رہنا چاہیے. محض دوستی رکھنے سے شفا نہیں ہوتی, حال بتلانے سے اور علاج کرنے سے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ.
ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی, مبارک جو ان پر فدا ہو گئی, زندگانی تو بس آنی جانی ملی, زندگانی تو بس آنی جانی ملی.
زندگی کافر کی بھی گزر جائے گی, فاسق فاجر گناہگار کی بھی گزر جائے گی اور اللہ والوں کی بھی گزر جاتی ہے. زندگی سب کی گزر جائے گی لیکن کامیاب کون رہے گا؟ اللہ والے کامیاب ہوں گے. کافر بھی جہنم میں جائے گا اور ایمان والا بھی اگر گناہگار مرا اور اس کو خدا تعالی نے چاہا پاک کرنا تو پھر دوزخ میں جانا پڑے گا. دوزخ میں جا کر کیونکہ جنت میں کوئی آدمی ناپاک آدمی نہیں جا سکتا, گناہگار نہیں جا سکتا, پاک ہو کے جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو دخول اولین جنت میں نصیب فرمائے. ہمیں محنت کرنی ہے تاکہ خدا تعالیٰ ہمیں ہم پر اپنا فضل فرما دیں کہ ہمیں جو دوزخ میں نہ ڈالیں بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہ جانے دیں, فوراً ہی اللہ پل صراط سے پار کر کے ہم سب کو دخول اولین جنت میں نصیب فرما دیں. لیکن اگر نہیں فضل ہوا تو کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ پھر دوزخ میں جانا پڑے گا اور دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا اور پھر اس سے تطہیر ہوگی, پاکی ہوگی, اس کے بعد اللہ اس سے نکالیں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیں گے ایمان کی بدولت. تو بتاتا رہتا ہوں کہ گناہوں میں پڑے رہنے میں یہ خطرہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان گناہوں کو پھر معمولی سمجھنے لگتا ہے اور گناہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, جس طرح نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. ایسی گناہ میں خاصیت ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد نفس بے چین ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر کی برانچ ہے, ہیڈ کوارٹر جہنم ہے, جہنم ہیڈ کوارٹر ہے اور نفس جو ہے اس کی برانچ ہے. تو یہ کبھی جس طرح جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا کہ جب ہم جتنے بھی جہنمی اس میں چلے جائیں گے وہ کہیں گے حل میں مزید کیا اور کچھ مال ہے جلانے کے لیے, پھر کیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا قدم تجلی اس پر رکھیں گے جس کی برکت سے وہ کہے گی قط قط, اور ایک روایت میں ہے تین مرتبہ قط قط قط, بس میرا پیٹ بھر گیا. تو اللہ کی تجلی اس کا پیٹ بھرے گی, ورنہ جتنے جہنمی جاتے جائیں گے وہ یہی کہے گی حل میں مزید. تو نفس کا بھی مزاج یہی ہے, جو ہیڈ کوارٹر کا برانچ مزاج ہے وہ برانچ کا مزاج ہے. ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے نا ہمارا اسٹیٹ بینک, بڑا بینک ہے, اس کے تابع سارے بینک ہیں. جو پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے وہی برانچ والے کو اپنانی پڑتی ہے. ایسے یہاں پر جہنم ہیڈ کوارٹر ہے اور نفس اس کی برانچ ہے. جو جہنم کا مزاج وہی نفس کا مزاج, گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا, وہیں شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ گناہ کر لو تاکہ تمہیں سکون آ جائے, ایک مرتبہ دیکھ لو عورت کو اچھی طرح تاکہ تم سکون ہو جائے گا. ایسا دھوکے میں مت آنا. فرمایا یہ کھارا پانی ہے, کڑوا پانی ہے, جس سے پیاس کبھی بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. گناہ کا پانی کھارا پانی ہے, کڑوا پانی ہے, اس کو پیو گے تو پیاس اور بڑھ جائے گی, بجھے گی نہیں. تو فرمایا کہ یہ نفس کا مزاج بھی جہنمی مزاج ہے, گناہ کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا بلکہ اور مانگتا ہے, حل میں مزید کہتا ہے. ایک عورت کو دیکھا تو اب دوسری عورت کو دیکھنے کی خواہش, اس کو دیکھا تو اور دیکھنے کی خواہش. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ 100 حسین کو دکھا کر یہ اگر پوچھو کہ اب تیرا پیٹ بھر گیا, کہے گا نہیں اب ایک اور چاہیے, 101 وہاں دیکھ لو. یہ دھوکے میں نہ آئے کہ گناہ سے ہمیں سکون مل جائے گا, بلکہ گناہ سے اور دوسرے گناہ کی طلب بڑھ جاتی ہے, تقاضا بڑھ جاتا ہے. تو ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے, دوسری زندگی کسی کو ملتی ہے؟ ہمارا کوئی آبا و اجداد میں سے کوئی پلٹ کے آیا؟ کوئی نہیں آئے گا پلٹ کے. ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے, یہ زندگی کو اللہ پر, زندگی دینے والے پر ہم فدا کر دیں. فدا کر دو زندگی کو, اگر مگر مت لگاؤ, کچھ مت دیکھو. یہ زندگی دی اللہ نے اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے. جب وہ ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے, فرماتے ہیں کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ہاں تو زندگانی تو بس آنی جانی ہے, ہر ایک کی گزر جاتی ہے, لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دیتا ہے. اختر ہم, مولانا سنیے, اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش, اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش. کھانے پینے کے مقصود نہ بنائے کھانا پینا. کل ہم نے کسی سے پوچھا, انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے کہا کیوں کھاتے ہو, انہوں نے کہا ہم کہا جینے کے لیے کھاتے ہیں, جیتے کیوں؟ اللہ کے لیے. پھر ہم نے پوچھا بھائی کھانا کھاتے ہو جینے کے لیے، جینے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھاتے ہیں جینے کے لیے اور جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی ہونا چاہیے کیا، کھانے کے لیے جینا اور جینے کے لیے کھانا، سادہ سی بات ہے بھائی. نہیں بھائی، مسلمان کا یہ مقصد نہیں، انسان کو اللہ نے یہ نہیں مقصد بنایا، بلکہ کھاتے ہیں جینے کے لیے، جیتے ہیں ان پہ مرنے کے لیے. ہمارے مرشد جیتے ہیں ان پہ مرنے کے لیے، ان پر فدا ہونے کے لیے، ہے نا. تو یہ زندگی کو اللہ پر فدا کر دوں. فدا کیسے کرنا ہے کہ اپنی ذاتی ایک بھی خواہش پوری نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہش ہو وہ ایک بھی پوری نہ ہو. تو اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش، جس کو ہو فکر جام، یعنی اللہ کی محبت کے جام کی فکر ہو، اللہ پر فدا ہونے کی وہ جستجو میں رہتا ہو. اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش، جس کو ہو فکر جام، نہ ہو فکر نہ ہو نوش. ہاں، اور ہو جس کی زندگی، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر، دونوں جہان فدا کر دو اللہ کا، پھر دیکھو کیا ملتا ہے. دونوں جہان کی سرداری مل جائے گی، دونوں جہان کی بادشاہت مل جائے گی.
صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی، ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی. زندگانی تو بس آنی جانی ملی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی. جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، بندگی کی اسے رازدانی ملی، بندگی کی اسے رازدانی ملی. جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، بندگی کی اسے رازدانی ملی، بندگی کی اسے رازدانی ملی. فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے، فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے. اہل دل کی طرح زندگانی ملی، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، اہل دل کی طرح زندگانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
بس ایک بات دل میں تھی آنے سے پہلے، وہ اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہر آدمی پریشان ہے مہنگائی سے، پریشانیوں سے. یہ سب ہماری گناہوں کی شامت عمل ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے،
ان سب پریشانیوں کا واحد علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے پانچ طریقے میں بتاتا رہتا ہوں اپنے مرشد کے بتلائے ہوئے. اول یہ کہ گناہوں سے دور رہے, گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچے. دوسرا یہ کہ اسباب گناہ سے بچے. آج کل اسباب گناہ میں ہیں تو بہت چیزیں, لیکن سب سے سر فہرست یہ آ گیا ہے اب یہ اسمارٹ فون. تو ماں باپ بھی ناسمجھی میں نادانی میں دلا دیتے ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی دلا دیتے ہیں, اور پھر بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بعض ایسے بے غیرت ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے تماشا دیکھتے ہیں بے حیائی کا, لیکن ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ایسے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. لیکن جو ذرا سی بھی دینی حمیت اور غیرت رکھتے ہیں وہ بیچارے انتہائی پریشان ہیں, ان کے آنسو رو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچائے. اسباب گناہ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اور کیا بچے کیا بڑے, کس قدر واقعات ہو رہے ہیں, زبان پہ لانا اس کا شمار کرنا بھی مشکل, اور زبان پہ لانے سے بڑی شرم آتی ہے. ایسے ایسے بے حیائی کے واقعات اس موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں, احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. بڑے بڑے مقطع چکتا داڑھی ٹوپی سب, لیکن حقیقت دیکھو تو انتہائی فتنے میں مبتلا ہے وہ, اور بڑی جو ہے وہ تباہی آ رہی ہے اس سے. تو بہرحال ہر فتنے سے اسباب گناہ سے دور رہے, کیونکہ دور رہنے ہی میں عافیت ہے. قریب رہے گا تو مبتلا ہو جائے گا. دو چیزیں کہ ایک تو گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیک صحبتوں میں جایا کرے جہاں علم ہو کہ گناہ یہ چیز گناہ ہے, یہ چیز گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اسباب گناہ جس کی وجہ سے گناہ ہو جاوے اس سے بچے. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی زندگی کو سنت کے اعمال پر ڈھالے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کام سارے وہی کرنے ہیں, کھانا پینا سونا جاگنا بولنا چالنا کاروبار تجارت نوکری سب کام کیجئے, بس سنت کے مطابق کیجئے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنا کسی کو رہبر بنائے اور اس کی صحبت میں خوب رہے. جتنا زیادہ صحبت میں رہے گا اتنا ہی فتنوں سے بچے گا, راستہ آسان بھی ہوگا, مزیدار بھی ہوگا, سہل ہو جائے گا گناہوں سے بچنا. گناہوں کا ایک طوفان اور سیلاب آیا ہوا ہے, جدھر دیکھو گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, کھلے عام گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. پہلے لوگ چھپ کے گناہ کرتے تھے, اب کھلم کھلا کرتے ہیں, کیونکہ گناہ کی اس کی اہمیت ہی نہیں رہی بالکل. یعنی بعض لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو نیک صحبتوں میں جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے خوب جم کے, اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. جتنا زیادہ صحبت میں رہے گا, بزرگوں نے تو یہ دلیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ جتنی صحبت میں دنیا میں رہے گا اللہ والوں کے ساتھ, ویسے ہی اس کو انشاءاللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا. یہاں کی رفاقت اور وہاں کی رفاقت کا سبب بنے گی. لہذا جتنا اونچے درجے میں رہنا ہو, اولیاء اللہ کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیا جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب اپنا رہبر مقرر کر لیا تو دو کام ضرور ہیں. وہ یہ کہ ایک تو اپنے حالات کی اطلاع باقاعدگی سے کرے, اور پھر اس کے علاج کے اس کی تجویز کا جو تجویز جو ہو علاج کی وہ کرے. اور دوسرا کام جو ذکر شیخ بتائے اس میں ناغا نہ کرے. بہت سے لوگ نے تعلق کر لیا لیکن ذکر نہیں کرتے. یہاں تک کہ بعض لوگ ہیں وہ ہم تو صبح کا ہمارا درس ہوتا ہے 15 منٹ کا, وہ ہم اس کو واٹس ایپ بھی کر دیتے ہیں, لیکن لوگ اس کو آگے تو بڑھا دیتے ہیں خود نہیں سنتے. ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے مختلف حالات سے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں سنتے ہماری بات کو. وہ جانے, ان کا اپنا نقصان ہے, کل کو پچھتانا پڑے گا. یہ اتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, میرے شیخ کی اجازت بھی ہے اس درس کی, اور ان کی دعائیں بھی ہیں, اور میرے استاد کی بھی اجازت ہے. تو تھوڑا سا حدیث شریف سنا دیتا ہوں فضائل سے متعلق, اور بہشتی زیور سے بہت کام کی باتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو لوگ نہیں سن رہے وہ پھر کل کو ایسا نہ ہو کہ ان کو پچھتانا پڑے کہ کاش یہ 10-15 منٹ کا ہم روزانہ سن لیا کریں. اللہ کو تھوڑا سا وقت دے دیا, کیا مشکل ہے. مگر بہرحال تو جو ذکر شیخ بتلائے اس میں ناغہ نہ کرے. اور یہ بہت بڑا دھوکہ شیطان اکثر لوگوں کو دے رہا ہے کہ بھئی پہلے ہمیں فرصت ہو جائے پھر ہم ذکر کریں گے. بہت بڑا دھوکہ ہے, فرصت تو کبھی ملے گی ہی نہیں, فرصت کبھی نہیں ملے گی. آخر سانس تک آدمی فارغ نہیں ہوتا, ابھی یہ کام, ابھی یہ مسئلہ, ابھی یہ مسئلہ. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کثیر الاولاد کثیر العیال شخص نے جو ہے وہ کثیر العیال شخص سے کسی بالکل فارغ آدمی نے خیریت پوچھ لی مولانا, جس کی اولاد نہ تھی, کوئی بچے بیوی بچے نہ تھے, اہل عیال نہ تھے, اکیلے رہتا تھا. اس نے کسی کثیر العیال شخص سے خیریت پوچھ لی. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ارے خیریت منحوس ہوگی تمہاری یہاں, ہمارے یہاں خیریت کہاں, ابھی اس کو بیمار, ابھی اس کو بخار, ابھی اس کو کھانسی, ابھی یہ مسئلہ, ابھی اس خیریت منحوس ہوگی تمہارے یہاں. خیریت کو بھی منحوس بنا دیا. ارے بیوی بچے اور پھر سارے زندگی کے کاروبار میں کہاں فرصت انسان کو, کہاں خیریت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مسائل چلتے رہتے ہیں. انہیں مسائل کے دوران اللہ کو یاد کرنا ہے, یہی تو انسان کا کمال ہے, ورنہ فرشتے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اسی نسبت سے کہ اس کے ساتھ دکھ بیماریاں بھی ہیں, اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے جو کہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے. نہ وہ تھکتے ہیں, نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت, نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ ہی ان کو کوئی اور کام کاج ہیں, فکریں پریشانی کچھ بھی نہیں. ان کا کام صرف یہی ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا. انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ لاکھوں مسائل کے درمیان اللہ کو یاد کرتا ہے. دسیوں مسئلے ہیں لیکن اس کو پیچھے کر کے بھائی پہلے چلو نماز پڑھ لیں, پہلے اللہ اللہ کر لیں, ناشتہ بعد میں کرو, پہلے اللہ کو اللہ کا نام لو. فرمایا کہ پہلے اپنی روح کو ناشتہ کراؤ. ایک بزرگ جو ہے وہ کہیں مہمان ہوئے اور وہ ان کے جو میزبان تھے وہ مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں اور نکل کے ہی نہیں دے رہے. بہت دیر کے بعد جب وہ آئے تو کہا کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, ناشتے کا وقت تھا, میں انتظار کر رہا ہوں ناشتے کا اور آپ جو ہے وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ بھائی میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا. جب میں اپنی روح کو ناشتہ کراتا ہوں کیونکہ روح سے زندگی ہے, اب بھائی روح نکل جائے ہم باقی رہیں گے, تو روح کو طاقت دے رہا تھا, روح کو ناشتہ کرا رہا تھا. جب ذکر میں ناغہ کرنے کا جی چاہے تو اس دن پھر ناشتہ بھی نہیں کرو, پھر دیکھتے ہیں کیسے میں ذکر کرے گا. تو ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے, ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. اور ذکر کے ناغے میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے. تھوڑا کر لو, اگر دس سر میں درد ہے, نیند کی کمی ہے یا اور کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ درپیش ہے, تھوڑا کر لو, دس دس مرتبہ ہی کر لو چلو, لیکن چھوڑو نہیں. تو ذکر کا ناغہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی شیخ کے فیض سے محروم رہتے ہیں. پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے جڑے بھی ہیں, پھر کیا بات ہے کہ ہم معاملہ ابھی تک بنا نہیں ہمارا. ذکر کا ناغہ نہ کرو اور گناہ سے بہت بچو اور عذاب گناہ سے بھی بچو, اور ہر کام سنت کے مطابق کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, بس انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے, اس کو یہ غم متاثر نہیں کر سکتے. غم آتے ہیں, حالات آ جاتے ہیں, لیکن متاثر نہیں کر سکتے. غم پروف ہو جاتا ہے دل. سوئٹزرلینڈ والا جب گھڑی بناتا ہے تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ 200 میٹر پانی میں لے جاؤ, پانی اس میں داخل نہیں ہوگا. دائیں پانی, بائیں پانی, اوپر نیچے سب طرف پانی ہے, لیکن اندر گھڑی کے پانی نہیں ہے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ایسی گھڑی بنا سکتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہو, گھڑی کے اندر پانی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ دل کے اندر چاروں طرف غم ہو لیکن دل میں داخل نہ ہو. دل میں غم نہیں ہے. زندگی پر کیف پائی, گھر کے دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. بیگم نہیں سمجھنا, بیگم نہیں, بے غم رہا. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں دونوں جہان کا فائدہ ہے. زندگی آرام سے گزرتی ہے, مزیدار گزرتی ہے, صبر و تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے بندہ, اور پھر اس کے رزق میں بھی برکت دی جاتی ہے. اور خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے یہ پانچ کام میں نے بتا دیے. یہ پانچ کام کر لو, خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا, دنیا بھی سدھر جائے گی, آخرت بھی سدھر جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے نوشاد صاحب ہمارے محلے کے ساتھی تھے, بہت ہی اچھے, اچانک سے بیچارے چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے درجات بہت بلند فرمائے. اور جتنے لوگ بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کے سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے اور اللہ ان کے درجات بلند فرما اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اور اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال اور روپے اور بابرکت روزی نصیب فرما. اور اللہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, پے در پے آفات آ رہی ہیں, مہنگائی ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اے اللہ بلا شبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, علانیہ ہوں سری ہوں, اے اللہ جان کے کیے ہوں جانے میں کیے ہوں, اے مہربان مولا سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے, اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. غیروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امن و امان عطا فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان عطا فرما. اللہ تمام مسلمان ممالک میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما, ایک دوسرے کا نصرت کرنے والا مددگار بنا, اور آپس میں جو اختلافات ہیں اللہ اس کو دور فرما. اور اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں نیک اعمال کی توفیق بنا عطا فرما دے, ہمیں نیک اللہ والا دیندار بنا دے, اور ہمیں مخلص دیندار اللہ والے حکمران نصیب فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں جو بدامنی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرما. اور اللہ امن و امان عطا فرما, برکت عطا فرما. ہمارے پھلوں میں, ہماری کھیتیوں میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری معیشت میں خوب برکت عطا فرما. اور اللہ مسلمانوں کو آپس میں خوب اتفاق اور اتحاد اور محبت نصیب فرما, ایسی محبت نصیب فرما جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں, اگر انگلی میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں آپس میں ایسی محبت نصیب فرما. اور اللہ کسی بھی مسلمان کو, کسی بھی انسان کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ ہمیں ایسے افعال اور اعمال سے حفاظت فرما جس سے ہماری ذات سے کسی بھی شخص کو کسی قسم کی بھی ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے. اللہ ہمیں دوسروں کا راحت رساں بنا. اے اللہ اذیت دینے والے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دوسروں کا راحت رساں بنا دے. اللہ راحت رساں بنا دے. اللہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما, اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما. والدین کی اطاعت نصیب فرما. والدین کے ساتھ ادب اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. تواضع نصیب فرما, عاجزی نصیب فرما. والدین کی اطاعت نصیب فرما. والدین کو اولاد پر شفقت اور محبت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ کی توفیق عطا فرما, اور ان کے ساتھ حسن سلوک عطا فرما. اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک عطا فرما, بہترین اخلاق نوازش فرما دے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے ہمیں خوب حصہ عطا فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سے خوب حصہ عطا فرما. اللہ بہترین اخلاق سے نوازش فرما دے, اور تمام بری عادتوں سے اور برے برے اخلاق سے اللہ ہمارے دلوں کو, ہمارے جسم و جان کو پاک فرما دے. اور اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہو, اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں, دلوں کا بھید جاننے والے ہیں. اے اللہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کی نیک اور جائز حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرما. اور اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو اپنے فضل سے نیک صالح محبت والے دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ خاندانوں میں آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما, لڑائی جھگڑے کو دور فرما. اے اللہ ہر خاندان میں آپس میں خوب محبت اور میل نصیب فرما. اللہ اپنے فضل سے ہمارے پیارے مرشد دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ حضرت والا کے اہل دولت قدم کو, حضرت کی بٹیا صاحبہ کی کافی حالت ناساز ہے, اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور میرے پیارے شیخ کے پورے کے پورے خاندان والے اور احباب اور خدام اور تمام جو ہے خدمتگاروں کو اور اہل تعلق کو اور تمام متوسلین اور متوسلات اور متعلقین اور متعلقات کو اے اللہ ہر شخص کو اللہ خوب خوب صحت عطا فرما، جسمانی اور روحانی رزق میں خوب برکت عطا فرما، خوب ترقیات سے نوازش فرما، اور اللہ ہماری جامعہ جو زیر تعمیر ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس کی خوب خوب مدد فرما، اللہ اس کے لیے ہمیں ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے، اے اللہ جذب فرما لے، اے اللہ ہم اپنی محدود اور کمزور و طاقت سے اے اللہ کہاں آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اے اللہ کہاں آپ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم تو بہت کمزور بہت ضعیف ہیں، ہمارے اعمال بھی کس قدر ناقص ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ مدد فرما دیں اور آپ اپنا فضل فرما دیں اور آپ اپنی رحمت نازل فرما دیں اور برکتیں نازل فرما دیں اور اپنا خاص کرم فرما دیں، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہمارا منہ چھوٹا ہے ہماری زبان ناپاک ہے، لیکن آپ کریموں کے بھی کریم ہیں، اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دیتا ہے اور گمان سے بھی بڑھ کر کرم فرما دیتا ہے، بس اے اللہ ہم اسی تو آپ ہی کے کرم کے واسطے سے اللہ آپ کے کرم کے طالب ہیں، آپ کے فضل کے طالب ہیں، آپ کے فضل و رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں رد نہ فرمائیے، اللہ ہماری دعا کو رد نہ فرمائیے، اپنا فضل خاص اپنا کرم خاص اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو اللہ نواز دیجیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ غیروں کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دیجیے، غیروں کے طریقوں کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دیجیے، رسومات کو بدعات کو اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، ہمارے معاشرے سے نکال دیجیے، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سادگی عطا فرما دیجیے، نور عطا فرما دیجیے، سر سے پیر تک اللہ ہمیں نور بنا دیجیے، اپنی اطاعت میں ہم سب کو جکڑ لیجیے، اور اپنی نافرمانی سے اور ناشکری سے اور ایمان کی ناقدری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجیے، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ میرے مشائخ سابقین میرے مرشد اول میرے مرشد ثانی رحمہ اللہ، اے اللہ ان دونوں حضرات کے درجات کو بہت بہت بلند فرما، اللہ بے انتہا بلند فرما، ان کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، زمین تا آسمان اللہ نور کی بارش فرما دے، اور اے اللہ ان کی آل و اولاد اور اہل عیال سب کو خوب عزت و شرف نصیب فرما، اللہ بہت بلند درجات ان کو نصیب فرما، اور اے اللہ دنیا میں بھی اے اللہ ان کے بھی اہل اولاد اور اہل عیال کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما، دنیا بھی ان کو خوب عطا فرما دے، دین اور آخرت بھی ان کو خوب عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا بھی کیا کرو کیونکہ اب صحت اس قابل نہیں کہ آنا مجھ کو اچھا خاصا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور آج تو شدید درد تھا ٹانگ میں، گاڑی چلانا بھی مشکل تھا، مگر اللہ کی رحمت سے میں حاضر ہو گیا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحت بھی دے قوت بھی دے اور سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے. ہے کل کا یار رواج جو ٹانگ میں ہماری درد رہنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیا کیا جائے، اب یہ دل میں یہی آیا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے کا جو بیان ہے اس میں وہاں آپ کے علاقے والوں کو متوجہ کیا جائے کہ یہاں مسجد میں انصاری مسجد کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ سب حضرات وہاں کے یہیں پہ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے وہاں آنا کافی, یہاں آنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے, وہاں آنا بھی دشوار ہو رہا ہے, صحت اس قابل نہیں رہی, اور جو ہے وہ ان کے لیے وہاں سے آنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, کتنا ہے, 4-5 کلومیٹر ہوگا. تو اس نے دل میں یہی بات بار بار آئی, کافی مہینے سے تھی, لیکن اب جو ہے وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بس اب آنا جو ہے کافی اس میں مشکل معلوم ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ یہی سمجھ میں آیا کہ وہاں والے حضرات بھی یہاں مسجد میں آنے کا اہتمام کریں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہاں جمعہ تو یہاں ہو جاتا ہے, پھر اتوار جو ہے وہ انصاریہ مسجد, پھر ہفتہ تینوں دن جو ہے بعض اوقات ساتھ ساتھ پھر ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے مسلسل آنا, کام کاج والے لوگ ہیں. تو بہتر صورت یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اب کورنگی والے بھی یہیں مسجد انصاریہ میں آنے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, ہاں دوستوں سے مشورہ بھی کیا تھا اس سلسلے میں, تو یہی صورت جو ہے بہتر معلوم ہوئی کہ سب لوگ مسجد انصاریہ میں جمع ہونے کا اہتمام کرائیں. Thank you.